محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں نبوت زیر بحث ہے. نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ نبی کو پہچاننے کے لیے کیا معیارات ہیں؟ ان پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں. آپ بعض دوسرے پہلو زیر بحث ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز نبی کی بشریت ہے. اس پر میں نے لکھا ہے، نبی انسان ہی ہوتے ہیں. یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس عظیم منصب کے لیے منتخب کرتا ہے، وہ انسانوں سے الگ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتے. یہ چونکہ ایک غیر معمولی منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی فرد کا انتخاب کرتا ہے، اس کا سینہ محبت وحی بنتا ہے، اس کی طرف اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اس تک جبریل امین پیغام پہنچاتے ہیں، اس کو اللہ کے اذن سے سب انسانوں کے لیے مطاع قرار دیا جاتا ہے، یعنی اس کی اطاعت کی جائے گی. یہ سب چیزیں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں، تو اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا پھر وہ ہماری طرح انسان ہی ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ ہاں، نبی انسان ہی ہوتے ہیں. چنانچہ وہ بالکل اسی طرح کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، شادی بیاہ کرتے، پیدا ہوتے اور موت کا مزہ چکھ کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. یعنی جو معاملات انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں بشری پہلو سے، ان میں ان کے لیے کوئی استثنا بھی نہیں ہوتا. یعنی وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے بھی انسان ہوتے ہیں، اور ان عوارض کے لحاظ سے بھی انسانی ہوتے ہیں. ایک انسان انسان کی حیثیت سے اس کا محتاج ہے کہ وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کھائے پیے، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، شادی بیاہ کرنا، پیدا ہونا، موت کا مزہ چکھنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو لاحق ہوتی ہیں. یعنی ان میں کوئی اختصاص نہیں ہے، ان میں مشرق مغرب میں کوئی استثناء بھی نہیں ہے. یہ استثناء پیغمبروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. نبی انسانی ہوتے ہیں، چنانچہ وہ بالکل اسی طرح کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، شادی بیاہ کرتے، پیدا ہوتے اور موت کا مزہ چکھ کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جس طرح تمام انسان ہوتے ہیں. یعنی جہاں تک بشری تقاضوں کا تعلق ہے، یعنی بشریت کے جو لوازم ہیں، وہ ان کو بھی اسی طرح لاحق ہوتے ہیں جس طرح سب انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں. گویا دونوں پہلوؤں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے انسانوں سے الگ کوئی مخلوق نہیں ہوتے، بلکہ جب اس منصب کے لیے منتخب کر لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی ان بشری تقاضوں میں کوئی استثناء نہیں قائم ہو جاتا. یہ سب چیزیں ان کو بھی اسی طرح لاحق ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی خدا، خدا کا اوتار، دیوتا یا فرشتہ نہیں تھا. یعنی جتنے نبی بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، بعض نبیوں کا ذکر تورات میں کیا ہے، بائبل میں کیا ہے. یہ جتنے پیغمبر بھی ہم کو تاریخ میں ملتے ہیں یا ان کے علاوہ بھی اگر کوئی ہیں، تو سب کے بارے میں یہ طے ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ خدا تھا نہ خدا کا اوتار تھا. خدا کا اوتار تھا یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کا انتخاب کیا کہ وہ اس کی شخصیت میں حلول کر جائے، اس کو اپنی شخصیت کا محبت بنا لے. ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس میں مثلا مسیحیوں نے یہ خیال کیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ مسیح علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے جس میں ذات باری نے حلول کیا ہے، بلکہ وہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور سمجھتے ہیں، جس میں دو شخصیات نہیں ہیں، ایک ہی شخصیت ہے جو جس وقت ہمارے سامنے آئی تو اس کی صورت وہ تھی جسے ہم مسیح کہتے ہیں۔ کوئی بھی خدا خدا کا اوتار دیوتا یا فرشتہ نہیں تھا، یعنی یہی وہ غیر معمولی ہستیاں ہیں جن کو انسان کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے لیے مرجع بناتے رہے ہیں، کسی کو خدا قرار دیا، کسی کو خدا کا اوتار قرار دیا، کسی کو دیوتا قرار دیا۔ اسی طرح فرشتوں کے معاملے میں بھی لوگوں نے طرح طرح کے اعتقادات پیدا کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں تھا۔ قرآن نے جگہ جگہ صراحت کی ہے کہ خلقت کے لحاظ سے، یعنی پیدائش کے لحاظ سے، خلقت پیدائش، خلقت کے لحاظ سے ان میں اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی جو ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، تو اس میں جبریل امین ہوں، میکائیل ہوں، عزرائیل ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ سب خلقت کے لحاظ سے ایک جنس ہے، یعنی فرشتے ہیں۔ اسی طریقے سے صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر ہوں، تو وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے انسانی ہوتے ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ صراحت کی ہے کہ خلقت کے لحاظ سے ان میں اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کا یہ مطالبہ قرآن میں نقل ہوا ہے، یعنی جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مخاطب کیا، ان تک اللہ کا براہ راست پیغام پہنچایا، ان کا یہ مطالبہ قرآن میں نقل ہوا ہے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو تو ہمارے لیے سونے کے گھر بنا دو، نہریں اور چشمے جاری کر دو، ہمارے بیابانوں میں بہار کے قافلے اتار دو، انگوروں اور کھجوروں کے باغ اگا دو، ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، اللہ اور فرشتوں کو رو در رو دکھا دو، آسمان پر جاؤ اور وہاں سے کوئی نوشتہ لے کر ہمارے سامنے زمین پر اترو۔ یہ وہ مطالبات ہیں جو اللہ کے نبی سے کیے گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں سب سے پہلے قریش تھے، انہوں نے یہ مطالبات کیے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میری طرف خدا کے فرشتے آتے ہیں، مجھ پر خدا کی وحی آتی ہے، خدا نے میرا انتخاب کیا ہے، تو پھر یہ ہمارے بیابان کو بھی سرسبز و شاداب کر کے دکھاؤ ہمیں۔ تو اس طرح کے بعض مطالبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے اولین مخاطبین کی طرف سے رکھے گئے، یعنی قریش کی طرف سے رکھے گئے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی محال نہ تھی، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ناممکن ہو۔ اللہ چاہتا تو اپنے پیغمبر کے لیے سب کچھ کر کے دکھا دیتا، یعنی یہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اس کائنات کے خالق کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں تھی، ناممکن نہیں تھی۔ لیکن آپ کو ہدایت کی گئی کہ انہیں صاف صاف بتا دیں کہ آپ انسانی ہیں، کوئی فوق بشر ہستی نہیں ہے کہ آپ سے اس طرح کے مطالبات کیے جائیں۔ یعنی اس کا جواب یہ نہیں دیا قرآن نے کہ چلیے ہم یہ سب کر کے دکھا دیتے ہیں، بلکہ اس کے جواب میں آپ سے یہ کہا گیا کہ انہیں بتاؤ کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں اپنے آپ کو خدا یا خدا کے اوتار کی حیثیت سے پیش نہیں کر رہا، میں کوئی اپنے اندر خدائی صفات کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں ایک انسان کی حیثیت سے تمہاری خیرخواہی اور تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں اس پیغام کی طرف بلا رہا ہوں جس کا محبت میرا سینہ بنا ہے، جس کو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا ہے۔ میں وہ کتاب تم تک پہنچا رہا ہوں جو اللہ کی ہدایت کا آخری مرکز ہے۔ تو یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو جواب میں کہہ دیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 93-95 آیات ہیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا اباعث الله بشر رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ یہ جواب ہے جو قرآن مجید نے کہا کہ اے پیغمبر آپ دے دیں، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی یہ جواب دلوایا گیا، کیا میں ایک انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی یہ استجاب، یہ تعجب یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، یعنی ہمارے اندر کے ایک انسان کو، ہماری طرح کے انسان کو، ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے سب معاملات کرتا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو رسالت کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے. تو قرآن مجید نے ان کا یہ تعجب نقل کیا ہے اور پھر جواب میں کہا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتار دیتے. تو اس طرح گویا یہ قاعدہ بھی بیان کر دیا کہ جب کسی مخلوق کی طرف اللہ کا پیغام آئے گا تو وہ اسی مخلوق میں سے کسی کا انتخاب کر کے اس کے ذریعے سے پہنچایا جائے گا. یہ اللہ کے پیغمبر کی بشریت ہے جس کو قرآن مجید نے اس وضاحت کے ساتھ واضح کیا، یعنی بتایا ہے کہ اللہ کے رسول انسانوں کے اندر ہی سے منتخب کیے جاتے ہیں. معاف کیجیے، وہ ہر لحاظ سے انسانی ہوتے ہیں، ان کی خلقت میں اور عام انسانوں کی خلقت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جن کو آپ بشریت کے عوارض یا لوازم کہتے ہیں وہ سب ان کو لاحق ہوتے ہیں. اور جب لوگوں نے مطالبہ کیا تو صاف صاف بتا دیا گیا کہ نبی بشری ہے، انسانی ہے، انسان کے سوا کوئی اور مخلوق نہیں ہے کہ تم اس سے اس طرح کے مطالبے کرو. تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے علم و عمل، دل و دماغ اور اخلاق و روحانیت کے لحاظ سے بھی وہ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں. یعنی اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، خلقت ایک بالکل اور چیز ہے، پیدائش ایک بالکل اور چیز ہے، نوع یا جنس ایک بالکل اور چیز ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے علم و عمل، یعنی جیسی کچھ بصیرت اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں، جیسا پاکیزہ عمل ان سے سرزد ہوتا ہے، دل و دماغ، ظاہر ہے کہ ہماری پوری شخصیت کا ظہور ہمارے دل و دماغ سے ہوتا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے انسانیت کے لیے. تو اس لحاظ سے بھی اور اخلاق اور روحانیت کے لحاظ سے بھی، روحانیت کا لفظ یہاں اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوا جس میں روحانیات استعمال ہوتا ہے، بلکہ انسان کے اندر جو ایک پاکیزہ نفس موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ودیت کیا گیا ہے، اس کی پاکیزگی کے لحاظ سے بھی وہ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی ہوتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خلقت میں عام انسانوں سے مختلف نہیں ہوتے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو تمام بشری لوازم لاحق ہوتے ہیں، تو اس کے یہ معنی نہیں لینے چاہیے کہ علم اور عمل میں، دل و دماغ کی صلاحیتوں میں، اخلاق اور روحانیت میں بھی وہ عام انسانوں کی طرح ہیں. یہ مطلب نہیں لینا چاہیے، ہرگز نہیں. ان کے حالات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان اوصاف و خصائص میں، یعنی کون سے اوصاف و خصائص، خلقت بشری ہے لیکن علم بہت برتر ہے، عمل بہت پاکیزہ ہے، دل و دماغ میں غیر معمولی قوت ہے ان چیزوں کو اخذ کرنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے انہیں دی جاتی ہیں، اور اخلاق اور روحانیت میں تو انکا علی خلق نظیم، وہ بہترین نمونہ ہوتے ہیں انسانیت کا. ان کے حالات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان اوصاف و خصائص میں وہ نوع انسانی کے گلے سرسبز، یعنی جس طرح کے ایک پھولوں کی ٹوکری کے اندر آپ سب سے بڑا، سب سے نمایاں، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ خوشبو دینے والا پھول اوپر رکھ دیتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، گلے سرسبز، نخل فطرت کے بہترین ثمر. یعنی انسانی فطرت نے، اگر اس کو ایک درخت سے تشبیہ دی جائے، جو جتنے پھل پیدا کیے ہوتے ہیں وہ سبھی انسان ہیں، یعنی ان میں عالم ہیں، فاضل ہیں، عارف ہیں، عامی ہیں، ہر طرح کے انسان ہیں، تو اس میں بھی وہ نخل فطرت کا بہترین ثمر ہوتے ہیں. یعنی جو پھل لگا ہے، لگا تو اسی درخت کو ہے، انسانیت ہی ایک درخت کو لگا ہے، لیکن ایک بہترین پھل ہے، اور کمال انسانیت کے مظہر اتم ہوتے ہیں. کمال انسانیت یعنی انسانیت کسی ایک ہی سطح کی شخصیت کا نام نہیں ہے، انسانیت خلقت کے لحاظ سے تو بالکل مساوات پر مبنی ہے. سب کے سب آدم کے بیٹے ہیں، سب کے سب اسی مٹی سے بنے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وہ نور یزدانی دیا ہے جس سے ان کی شخصیت وجود پذیر ہوتی ہے، لیکن انسانیت جن اوصاف و خصائص کو ظاہر کرتی ہے، جن سے انسانیت کا حسن نمایاں ہوتا ہے، اس میں انسانیت ہی کا مظہر اتم ہوتے ہیں. مظہر اتم یعنی آخری درجے کا مظہر، انسانوں سے جن کمالات کا صدور ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جن لوگوں سے واقف ہوتے ہیں، جن سے دن رات ملتے ہیں، تاریخ میں جن کا ذکر پڑھتے ہیں، وہ سب خلقت کے لحاظ سے انسان ہیں، لیکن کیا آئنسٹائن اور ایک عام سائنسدان یا ایک عام طالب علم یا ہم آپ کیا حافظ اور سعدی اور رومی یہ اپنی انسانیت کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت اپنی حقیقت اور خلقت کے لحاظ سے ایک ہونے کے باوجود اپنے اوصاف اور خصائص میں بہت کچھ تفاوت رکھتی ہے، بہت کچھ فرق رکھتی ہے۔ تو اس میں بھی درجات ہوں گے، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر انسان کے ہاں آپ کو مل جاتی ہیں، اور یہاں پھر انسانیت کے کمالات، صلاحیتوں کے لحاظ سے، چیزوں کو عکس کرنے کی قوت کے لحاظ سے، دل و دماغ کے کرشموں کے لحاظ سے، علم و عمل کی وسعتوں کے لحاظ سے، پھر ہمیں انسانوں کے اندر بڑے کمالات نظر آتے ہیں۔ تو ان تمام کمالات کا جو آخری اظہار ہو سکتا ہے انسانی لحاظ سے، وہ پیغمبروں کی ذات میں ہوتا ہے، یعنی اور کمال انسانیت کے مظہر اتم ہوتے ہیں۔ انسان کو جو اعلیٰ اوصاف و خصائص دیے گئے ہیں، ان اعلیٰ اوصاف و خصائص میں ان سے اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کا پروردگار اگر چاہتا ہے تو اس کے لیے انہیں خاص اپنے علم و حکم سے بھی نوازتا ہے، یعنی پھر اللہ کی طرف سے جس وقت انتخاب کر لیا جاتا ہے تو کچھ اور توفیق بھی اذانی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے علم کے اندر سے، اپنے حکم کے، حکم یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اس سے بھی ان کو نوازتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے۔ سیدنا یحییٰ کے لیے ارشاد ہوا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتینہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیّا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا نسیا۔ یہ سورہ مریم ہے اور 12-14 آیات ہیں۔ فرمایا، اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو، ہم نے اس کو بچپن ہی میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر لینے کی صلاحیت سے نوازا۔ یعنی یہ اصل میں وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر سائنس کو سمجھنے کی صلاحیت ہو یا شاعری کرنے کی صلاحیت ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان کی حیثیت سے انسانیت کے جو اوصاف و خصائص ہیں وہ اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، وہ کمال پر ہوتے ہیں، ان کا وہ مظہر اتم بن جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ فیصلہ کر لینے کی صلاحیت سے نوازا، اس لیے کہ ان کو قوموں کی رہنمائی کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ صفت ہے جو ان کی پیغمبری کے لوازم میں سے ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے پر ان کو عطا فرمائی۔ یہ سیدنا یحییٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور خاص اپنی طرف سے سوز و گداز اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، یعنی ظاہر ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وہ دعوت لے کے آتے ہیں، جو ان کے پیغام کا حاصل ہے، جو ہدف بنا کر وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت میں پیدا کریں۔ تو یہ اپنی اصل میں ان کے ہاں آخری درجے میں ہوتی ہیں۔ اور خاص اپنی طرف سے سوز و گداز اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، یعنی طبیعت میں گداز ہے، طبیعت میں نرمی ہے، طبیعت میں حلاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر، اللہ کی یاد سے دل کو تر و تازہ کرتے ہیں، تو ایک خاص طرح کا سوز ان کی طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ نہایت پرہیزگار اور اپنے والدین کا فرما بردار بھی تھا، سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ یہ ان کی بچپن کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ یعنی سیدنا یحییٰ کو، جنہیں بعد میں اللہ کا پیغمبر بننا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے متعارف کرایا تو یہ بتایا کہ ہم نے یحییٰ کو جب اپنی کتاب کا حامل بنایا، جب اسے اس منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا، تو یہ دیکھو کہ ہم نے اس کو کیا کیا چیزیں دیں۔ حکم دیا، فیصلہ کر لینے کی صلاحیت دی، اپنی طرف سے خاص سوز و گداز سے نوازا، ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، اور کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ نہایت پرہیزگار بھی تھا، اپنے والدین کا فرما بردار بھی تھا۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ میتاف ستارہ بلندی، یعنی بچپن ہی سے یہ خصائص تھے۔ اور یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ سب خصائص اصل میں انسانیت کی خوبیوں کے خصائص ہیں۔ یعنی جب آپ لفظ انسانیت بولتے ہیں تو اس کا مطلب مصوری، شاعری، ادب کی صلاحیتیں نہیں ہوتی، بلکہ انسانی کمالات ہوتے ہیں۔ انسانی کمالات کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی کے لیے، انسان کے اعلیٰ اخلاقی اوصاف کے لیے ان کے اندر کتنی غیر معمولی قوت ہوتی ہے، تو اس کا ظہور ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ سورہ قصص کی 14 آیت ہے۔ فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ایک تو خود ان کے جو اوصاف تھے، لیکن جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے بھی اپنی علم و حکمت کی بہت سی چیزیں تھیں یہ عطا فرمائیں۔ تو یہ پیغمبروں کا تعارف کرایا ہے قرآن مجید نے، تاکہ ایک بالکل متوازن جگہ پر انسان آ جائے کہ وہ اگرچہ بشر ہوتے ہیں، اگرچہ انسان ہوتے ہیں، اور خلقت کے لحاظ سے ان میں اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اوصاف و خصائص کے لحاظ سے وہ بہت غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں۔ پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اور بصیرت انسان کی فطرت میں ودیت کی ہے، یعنی ہمیں قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا اور اس کو ایک شخصیت عطا فرمائی جو روحانی شخصیت ہے، آسمان سے آتی ہے، یعنی جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا یہ جسم یہیں مٹی سے تشکیل پاتا ہے، اس میں حیات بھی یہیں سے پیدا ہو جاتی ہے، لیکن شخصیت یہاں سے وجود پذیر نہیں ہوتی، بلکہ قرآن مجید نے اس کی پوری تفصیل کر دی ہے کہ جس وقت یہ نقشک سے درست ہو جاتا ہے اور ہر لحاظ سے پورا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے تصویر کے لفظ سے ادا کیا ہے، یعنی ہر لحاظ سے ہموار، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ شخصیت پھونک دیتے ہیں، گویا وہ آسمان سے آتی ہے۔ وہ جو شخصیت ہے اس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ وہ روشنی بھی دیتے ہیں، وہ بصیرت بھی دیتے ہیں، جس سے وہ خدا کو پہچانتا ہے، جس سے وہ حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے۔ پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اور بصیرت انسان کی فطرت میں ودیت کی ہے وہ بھی انہیں بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس کے بھی درجات ہیں، ایک تو اس کا عام درجہ ہے، لیکن وہ بھی بڑی بھڑکتی ہوئی روشنی ہوتی ہے، اس کی لو بھی بڑی تیز ہوتی ہے۔ پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اور بصیرت انسان کی فطرت میں ودیت کی ہے وہ بھی انہیں بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے، وہ اس کی لو تیز رکھتے اور نفس انسانی میں اٹھنے والے ہر طوفان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ دوسرا پہلو بھی ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ روشنی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، بصیرت اس کی دی ہوئی ہے، لیکن یہی روشنی اور یہی بصیرت ہے کہ جس کو ہم بجھا دیتے ہیں، مدم ہو جاتی ہے، یہ گم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم انسانوں ہی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فطرت تک مس کر بیٹھتے ہیں، لیکن پیغمبروں کی شخصیت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی لو کو تیز رکھتے ہیں، یعنی جو روشنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے بجائے اس کے کہ اس کو ڈھانپ دیں یا اس کو بجھا دیں یا اس کی لو کم کر دیں یا اسے مدم کر دیں، وہ اس کو اور تیز کرتے ہیں۔ اور نفس انسانی میں ظاہر ہے کہ نفس انسانی بحثیت نفس تو اپنے اندر وہ سارے خصائص رکھتا ہے جو انسانوں میں ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں، رغبات بھی ہوتی ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، اس میں طوفان بھی اٹھتے ہیں، خواہشوں کا طوفان، جذبات کا طوفان، تو وہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی جس طریقے سے آپ ایک گھر بنا لیتے ہیں یا ایک دیا جلا لیتے ہیں یا آپ ایک خوبصورت چیز جو ہے اس کو وجود پذیر کر لیتے ہیں، وہ آپ کے فن کا کوئی شہپارہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو ہر طوفان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے نفس انسانی کے اندر جو بصیرت اور روشنی دی گئی ہے وہ اس کی ہر طوفان سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ طوفان کون سے ہیں؟ یہ خواہشوں اور رغبتوں اور جذبات کے طوفان۔ چنانچہ وحی کی نعمت سے بیرا یاب ہونے سے پہلے ہی ان کا دل و دماغ انتہائی پاکیزہ اور حق ان کے لیے بڑی حد تک مبرم ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کریں کہ اب ان کو آسمان کی ہدایت ملے گی، اللہ تعالیٰ کا الہام ہوگا، اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے مخاطب ہوں گے، گویا مخاطبہ الہی کا شرف حاصل ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے دل و دماغ کو انتہائی پاکیزہ بنا لیتے ہیں اور بڑی حد تک، اجمال کی حد تک حق ان کے لیے واضح ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ شرک میں لتھڑے ہوئے ہوں یا پہلے آوارہ گردی میں ہوں یا پہلے ان کے ہاں بہت سے ایسے اعمال کا صدور ہو کہ جو کسی لحاظ سے بھی انسانیت کے لیے باعث شرف نہیں ہے، پہلے بھی وہ فطرت کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں، نخل فطرت کا بہترین ثمر ہوتے ہیں، اور انسانیت کے تمام کمالات ان میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ خاص چیز یعنی دل و دماغ کی پاکیزگی جو فطرت کے اندر روشنی اور بصیرت ہے، اس کو سامنے رکھ کر بھی وہ اس کی لو چونکہ تیز کرتے رہتے ہیں تو وہ انتہائی پاکیزہ شخصیت بن چکے ہوتے ہیں، اور حق ان کے لیے بڑی حد تک مبرہن ہوتا ہے یعنی واضح ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے بالکل ہی ایک اجنبی چیز ہوتی ہے، وہ اس سے واقف نہیں ہوتے. اجمال میں، بنیادوں میں، اصول میں وہ حق کے قریب آ چکے ہوتے ہیں. قرآن میں اسے بینہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ بات خود قرآن نے واضح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بینہ دیتے ہیں. یہ بینہ ہر انسان لے کے آتا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر سے گواہی دیتی ہے، یہ خدا کے وجود کی بھی گواہی دیتی ہے. چنانچہ جیسے ہی انسان کو یہ لفظ بتایا جاتا ہے یا اسے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، تو وہ ظرف جو وجود میں آتا ہے، جو فوراً لپک کے اس کو قبول کرتا ہے، وہ اسی بینہ کی وجہ سے آتا ہے. انسان کو ایک روشنی محسوس ہوتی ہے. قرآن مجید نے اسی کے لیے وہ تمثیل اختیار کی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ گویا زمین و آسمان کی روشنی ہے. تو انسان اس روشنی کو پاتا ہے اور اس سے اپنے دل و دماغ کو منور کرتا ہے. اس کو بینہ، واضح کر دینے والی چیز، قرآن میں اسے بینہ سے تعبیر کیا گیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی الہی کو وہ اپنے باطن کی اس روشنی اور بصیرت کے لیے گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں. یعنی جگہ جگہ انبیاء علیہ السلام کی یہ بات قرآن میں نقل ہوئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی سے یہ چیز موجود تھی، اس کے بعد اب اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی تصویب ہو گئی ہے. جو ہم اجمال میں سمجھ رہے تھے اسی کی تفصیل نازل ہونی شروع ہو گئی ہے، یہ وہ خود کہتے ہیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندی فعمیت علیکم ونلزمکموها وانتم لها کارہون. یہ سورہ ہود ہے، 28 آیت میں. نوح نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے مجھے خاص اپنی جناب سے رحمت بھی عطا فرمائی، یعنی پہلے ہی سے ایک روشن دلیل، ایک بینہ میرے پاس تھی، میں پہلے بھی واضح تھا، مجھے معلوم تھا کہ اس کائنات کا خالق ہے، اور میں اس خالق سے پہلے بھی ایک غیر معمولی تعلق محسوس کرتا تھا، لیکن پھر مجھ پر ایک خاص رحمت ہوئی ہے، اپنی جناب سے رحمت ہوئی ہے، اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ یعنی انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نہ تو وہ بینہ تمہارے اندر زبردستی منتقل کر سکتا ہوں، اور نہ تمہیں اس رحمت میں سے حصہ دے سکتا ہوں، تمہیں ہی اس کو بیزار کرنا ہے، تمہیں ہی اس کا استحقاق پیدا کرنا ہے، میں زبردستی یہ کام نہیں کر سکتا. تو میرے پاس تو بہرحال وہ بینہ بھی تھی، اور مجھے پروردگار نے اس کے بعد خاص اپنی رحمت سے بھی نوازا ہے. تو یہ گویا ان کی طرف سے بھی بیان تھا. سیدنا صالح کے متعلق فرمایا ہے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ. یہ سورہ ہود ہے یہ بھی، اور 63 آیت ہے. اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص اپنی رحمت سے بھی نواز دیا ہے، تو مجھے خدا کی پکڑ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ یعنی وہ دونوں باتیں پیش کرتے ہیں، یہ کہ میرے پاس وہ بینہ بھی تھی، اور یہ کہ مجھے خدا کی اس رحمت سے اب حصہ مل گیا ہے جو وہ اپنے پیغمبروں پر کرتا رہا ہے. دونوں چیزوں کو میں جب اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، میرا وہ باطن اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہ جو کچھ آیا ہے یہ ٹھیک میرے اس باطن کی تصویب کر رہا ہے، تو اب مجھے بتاؤ کہ میں اگر اب بھی نافرمانی کروں تو پھر مجھے کون بچانے والا ہوگا؟ تو دونوں چیزوں کو وہ تصدیق کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس طرح گویا قرآن مجید نے اس مقدمے کو متعین کیا ہے جس کی تفصیل میں نے اوپر کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ وہ اگرچہ خلقت کے لحاظ سے بشری ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ان کو نوازتا ہے. فطرت کی روشنی کو انہوں نے تیز رکھا ہوتا ہے، وہ کبھی اسے بجھنے نہیں دیتے، مدھم بھی نہیں ہونے دیتے، اور جب وہ پاکیزہ روشنی ان کے پاس ہوتی ہے، ایک نور ان کے پاس ہوتا ہے، تو یہ جو کچھ ان کو ملتا ہے یہ نور علی نور ہو جاتا ہے، اس روشنی پر روشنی. شعیب علیہ السلام کے ذکر میں ہے، قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی و رزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الا ما انهاکم عنہ. اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں ذرا غور تو کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا فرما دیا. وحی کو بھی قرآن مجید میں رزق سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم. اسی کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے بھی جیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی عطا اپنی طرف سے عطا فرما دیا، تو اس کے سوا کس چیز کی دعوت دوں؟ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. تو وہ جب اپنی قوموں کو مخاطب کرتے ہیں یا ان تک دعوت پہنچاتے ہیں تو خاص طور پر اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کو ان کی فطرت میں عطا فرمائی تھی یہ اسی پر ہے. یہ وہ مقام ہے جس پر، معاف کیجیے، رک کر اب اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ جو ہم فطرت سے متعلق کہتے ہیں، اگرچہ اس کا یہ محل نہیں ہے لیکن چونکہ یہ زیر بحث آ گئی ہے تو اس وجہ سے اس کی بھی کچھ تذکیر اور یاد دہانی ہو جانی چاہیے. یعنی وہ کیا بات ہے؟ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جب آنکھ کھولتا ہے تو یہ تو صحیح ہے کہ وہ ایک باشعور مخلوق ہے، لیکن مذہب کے مقدمات، خیر و شر کا شعور، یہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اس کو دیتے ہیں اور اسی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جس طرح کے حیوانات ہیں ویسے ہی پیدا کرتے ہیں، اور پھر یہ حیوان چونکہ اپنے اندر کچھ خاص صلاحیتیں رکھتا ہے تو وقت کے ساتھ یہ بہت سے تصورات اور بہت سے فلسفے خود پیدا کر لیتا ہے، اور یہ ایک ارتقائی عمل ہے، جاری ہے، ہو رہا ہے، جس طریقے سے عام طور پر دور حاضر میں اس کی تعبیر کی جاتی ہے. قرآن مجید کا نقطہ نظر تیسرا نقطہ نظر ہے، اور وہ نقطہ نظر ہے جس کو یہاں قرآن مجید نے انبیاء کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے. یعنی انسان کی فطرت ایک صالح فطرت ہے، وہ پاکیزگی کا احساس لے کے آیا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید نے تین چیزوں کو بالکل متعین کر کے بیان کر دیا ہے. ایک اس بات کو کہ جس وقت ہم نے نفس انسانی کا تصفیہ کیا، یعنی انسان کو بنایا، سنوارا، نقش سے درست کیا، تو اس کے ساتھ جیسے اسے شعور دیا، بہت سی صلاحیتیں دیں، اسی طرح فالحمہا فجورہا وتقواہا، انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ چیزوں کے بارے میں اچھی اور بری ہونے کی بنیاد پر حکم لگائے. یعنی یہ گویا فطری صلاحیت ہے جو انسان کو دی گئی ہے. چنانچہ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ یہ بالکل ایک تجرباتی چیز ہے. انسان کا بچہ ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے سیکھنے کا قریبی مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بنیادی انسانی خصائص، یعنی انسان کی حصے جمالیات، انسان کا حصہ اخلاقی، یہ جیسے ہی بیدار ہوتا ہے، 4-5 سال کا بچہ بھی آپ سے دو لفظ سیکھ کر ان کا اطلاق کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. تو یہ در حقیقت اسی چیز کا ظہور ہے جو اس کے اندر ودیت کی گئی ہے. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے اپنا اقرار لیا تھا، یعنی گویا مجھے پہچاننا، میری معرفت، یہ تمہارے لیے کوئی یہاں کے کسی ارتقائی عمل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ میں نے اقرار لیا تھا، اس کی یاد محو کر دی. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ اس دنیا میں بارہا آپ کو تجربہ پیش آتا ہے کہ آپ کسی شخص سے ملے ہوتے ہیں، کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا ہے، لیکن وہ ذہن سے بالکل محو ہو جاتا ہے. یعنی برسوں کے بعد کہیں کوئی آدمی ملتا ہے یا یاد دلاتا ہے تو پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ روشنی سی پیدا ہوئی ہے اور وہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہاں یاد آیا، ایسا ہی ہوا تھا، ملے تھے، بات ہوئی تھی، یہ واقعہ پیش آیا تھا. دراں حال ہے کہ اس سے پہلے اس کے کوئی آثار ہمارے یہاں موجود نہیں ہوتے، یعنی وہ بالکل محو ہو چکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسا ہی واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا تھا، اور صرف یہی نہیں کہ میری ربوبیت کے اقرار کا یہ واقعہ تھا بلکہ اس کے ساتھ وہ ارادہ و اختیار جو تمہیں دیا گیا ہے، کیا تم وہ لینا چاہتے ہو، یہ بھی میں نے تم سے پوچھا تھا، اور اس کے بعد تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا. یہ ساری چیزیں جس وقت تم قیامت میں اٹھو گے تو جس طرح اس دنیا کے اندر محو ہوئی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، سب یاد آ جائیں گی اور یہی وہ حجت ہے جو تم پر قائم ہوگی۔ تو اس طرح گویا قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ہر انسان کو ایک بینہ اس کی فطرت میں دی گئی ہے، یہ بینہ ہے جو پیغمبروں کے ہاں بہت واضح ہو جاتی ہے، بہت نمایاں ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی لو کو ہمیشہ تیز کرتے رہتے ہیں، یعنی پاکیزگی فطرت کا ظہور ہوتا رہتا ہے، لیکن ہر انسان کے ہاں یہ فطری ہدایت موجود ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے ہاں بھی، اگرچہ ان کو پہلا پیغمبر بنایا گیا، ایسے ہی موجود تھی۔ اسی کا ظہور ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک باغ میں رکھا، تو وہاں پر خود بخود اس کا ظہور ہوا۔ چنانچہ اس کی بہت ہی غیر معمولی مثال ہے جو قرآن مجید نے دی ہے کہ جب وہ ایک ایسا معاملہ کر بیٹھے جس کے لازمی نتیجے کے طور پر شرم و حیا کا ظہور ہونا چاہیے تھا، تو وہ ہوا۔ اور طفقہ یکصفان علیہم من ورق الجنہ، وہ اس باغ کے پتے اپنے اوپر گانٹنے لگ گئے۔ تو اس سے قرآن مجید نے یہ خبر دی کہ یہ تمام چیزیں جو بعد میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، یہ اپنی بنیادی حیثیت میں تمہارے اندر ودیت کر دی گئی ہیں، موجود ہیں اندر۔ اب پیغمبر کیا کرتے ہیں، وہی کیا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ اصل میں اس کی پہلے تو تذکیر کرتی ہے۔ پیغمبروں کے ہاں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جب کسی کو پیغمبر بنایا جاتا ہے تو اس کی قبولیت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں بھی سورہ نجم میں بیان کیا ہے کہ کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی تذبذب نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرتے، بلکہ جس وقت وہ حقیقت سامنے آتی ہے تو گویا فطرت اس کو آگے بڑھ کے قبول کر لیتی ہے۔ انسانوں کا، عام انسانوں کا، ہما شما کا، میرا آپ کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم بعض اوقات اپنی اس پاکیزگی کی اس طرح حفاظت نہیں کر پاتے، اس کے اوپر جو جذبات اور خواہشات کے طوفان امڈ آتے ہیں بعض اوقات ان میں بہہ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ایک چیز پر گرد پڑتی رہتی ہے، تو یہ صورت ہوتی ہے۔ تو پیغمبر پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کی تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو اجمالی ہدایت ہے، یعنی جو اصول میں ایک ہدایت دی گئی ہے، اس ہدایت کو وہ اٹھاتے ہیں اور زندگی کے گوناگوں احوال کے ساتھ متعلق کر کے اس کو ایک متعین اور واضح صورت دے دیتے ہیں۔ تو یہ تعلق ہے اصل میں پیغمبروں کی ہدایت کا ہماری فطرت کے ساتھ۔ وہ دونوں باتیں جو پہلے میں نے عرض کیں، وہ اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہوا، یعنی نہ تو انسان ایک لوح سادہ ہے، یہیں سے نقوش پڑھتے ہیں جو بھی پڑھنے ہوتے ہیں، نہیں وہ علم کی ساری بنیادیں اپنے اندر لے کے آیا ہے۔ اس کو بھی میں نے اپنی کتاب مقامات میں امام فرائی کے حوالے سے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ ہمارا جو باقی علم ہے اس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ یہ تو مذہب زیر بحث ہے، مذہب کے بنیادی تصورات زیر بحث ہیں، پیغمبروں کی ہدایت زیر بحث ہے، تو اس لیے اس کا حوالہ دیا۔ وہاں یہ بحث کر کے بتایا گیا ہے کہ باقی علوم کا ظہور بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان ہر چیز کو یہاں آ کے پہلے سیکھتا ہے، اس کے اندر حکم لگانے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، اس کے اندر علم جس امتیاز کا تقاضا کرتا ہے وہ امتیاز ودیت کیا گیا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کے بعد علم کی بنا پڑھنا شروع ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں تو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو پیغمبروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہدایت لے کر آتے ہیں وہ بھی اسی انسانی فطرت کے اندر جو علم دیا گیا ہے، جو شعور دیا گیا ہے، جو احساس ودیت کیا گیا ہے، اسی کی تذکیر کر کے انہی بنیادوں پر اپنا سارا قصر تعمیر کرتی ہے۔ گویا بیج آپ کے اندر موجود ہے، اس سے ایک تناور درخت بنتا ہے، اس کی نشو و نما کیسے ہونی چاہیے، اس پر کیا برگ و بار آنا چاہیے، اس کے لیے وہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیے یا بائبل کا مطالعہ کیجئے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں نے آگے اخلاقیات میں زیر بحث آئے گا وہ روایت بھی نقل کر دی ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی عمدہ مثال دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت اور قرآن کا باہمی تعلق کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، تو قرآن مجید نے انہی مقدمات کو اٹھایا ہے اور ان کی تنقیح کی ہے، انہیں صاف کر کے پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ فلسفے کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیں تو یہ سارے سوالات زیر بحث ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کہاں سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، وہ انسان کی اسی فطری ہدایت کا ظہور ہے، لیکن جب وہ ان کو متعلق کرنے بیٹھے ہیں تو پھر اس میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، جزم کا فقدان ہوتا ہے، وہ اذعان پیدا نہیں ہوتا کہ جہاں آپ حتمی طور پر کہہ سکیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول رہنمائی کر کے چیزوں کو ٹھیک جگہ بٹھا دیتے ہیں، یعنی یہ بتا دیتے ہیں کہ کیا یہاں ہے، مادے سے کیا چیز ظہور پذیر ہوتی ہے، حیات کیسے آتی ہے، شعور کہاں سے ہے، تمہاری شخصیت کا منبع کیا ہے، کیا لے کے آئے ہو، کیا ہم دینے کے لیے آئے ہیں، تو یہ ساری تفصیل وہ کر دیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.